سامعین کرام، دعوت اسلامی اعلی حضرت کا نام تو لیتی ہے مگر ان کے اصل مشن کا نہ نام لیتی ہے نہ اس کے مطابق کام کرتی ہے۔ عوام اہل سنت کو دھوکہ دینے کے لیے اعلی حضرت کی تعریف کرتی ہے اور ان کی شان میں منقبت بھی پڑتی ہے، مگر کیا صرف اعلی حضرت کی شان میں منقبت پڑھنے سے فائدہ ہوگا جب تک کہ ان کے اصل مشن کی بات نہ کی جائے؟ ان کا اصل مشن کیا تھا؟ یہی کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کا رد کرنا اور نام لے لے کر ان کی نشاندہی کرنا تاکہ مسلمان ان کے فتنوں سے بچیں اور ان کے کلمہ نماز اور مسلمانوں کی اسی صورت سے دھوکہ نہ کھائیں، ورنہ دیکھا جائے تو دیوبندی بھی نعت پڑھ لیا کرتے ہیں اور غیروں نے بھی اعلی حضرت کی تعریف کی ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم شاعروں نے اعلی حضرت کی شان میں شعر بھی کہے ہیں۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل صرف تعریف کر لینا کافی نہیں بلکہ ان کے راستے کو اپنانا ضروری ہے۔ سامعین کرام، دعوت اسلامی میں عقیدے کی مضبوطی نظر نہیں آتی بلکہ اس سے جڑے ہوئے لوگوں کی اکثریت عقیدے میں بہت نرم یا ڈھلمل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے امیر صاحب بھی دعوت اسلامی کے قیام کے تقریباً 10 سال بعد تک عقیدے کے معاملے میں بہت کچے تھے۔ چنانچہ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ان کے امیر الیاس اکار صاحب سنے عیسوی 1994 تک نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، یعنی دعوت اسلامی قائم کرنے کے تقریباً 10 سال بعد تک امیر صاحب خود ہی بھٹک رہے تھے۔ انہیں یہ بھی خیال نہ ہوا کہ میرے مبلغین مجھے امیر اہل سنت کہتے ہیں، وہ اور اس کے علاوہ دوسرے سنی مجھے نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھتا دیکھ کر کیا سوچیں گے، جبکہ میں نے اپنی خاص الخاص کتاب فیضان سنت میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ نجدیوں وہابیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، نہ اس عنوان پر کوئی رسالہ لکھا، نہ آئندہ لکھنے کا ارادہ ہے۔ اس لیے میرے ماننے والے اور اس کے علاوہ دوسرے سنی مجھے نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھتا دیکھ کر یہ نہ سمجھیں گے کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، ان کے پیچھے نماز جائز ہے۔ اس طرح کتنے لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور کتنے غلط فہمی کا شکار ہوں گے۔ سامعین کرام، امیر صاحب خود ہی ڈھلمل تھے تو پھر یہ سب خیال انہیں کیوں آتا؟ آئیے اب امیر صاحب کے نجدی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی گواہی دعوت اسلامی ہند کے سابق نائب امیر حضرت مولانا فخر الدین رضوی صاحب قبلہ ناگپور کی زبانی سماعت فرمائیں۔
اس کے پہلے جب میں دعوت اسلامی میں یہاں پر انڈیا میں نائب امیر کی حیثیت سے تھا اور اس وقت دعوت اسلامی کی تقریباً ساری ذمہ داریاں میرے ہی سر پر تھیں، حضرت مفتی عبدالعلیم صاحب جو تھے تو سرپرست کی حیثیت سے تھے اور جتنا بھی کام دعوت اسلامی کا اس وقت تھا تو تقریباً جو ہے مولانا شاکر کے بعد جو ہے اگر کوئی بھی ذمہ داری کا کہیں نیا اجتماع شروع کرنا ہے یا کہیں کسی شہر میں دعوت اسلامی کا کام ہے لوگ بلا رہے ہیں تو مجھے ہی جانا پڑتا تھا۔ ایسی صورت میں اکثر و بیشتر مجھے مولانا الیاس قادری صاحب سے اس وقت بات چیت کرنے کا موقع آتا تھا اور اس وقت پوزیشن یہ تھی کہ موبائل کا تو زمانہ نہیں تھا، اس وقت آئی ایس ٹی کال کرنے کے لیے کم ریٹ میں رات میں بات چیت کرنے کے لیے کم ریٹ ہوا کرتے تھے، اس لیے ہم لوگ جو ہے یہ ناگپور شہر میں ایک سٹی پوسٹ آفس ہے وہاں جا کر کم ریٹ میں بات چیت بہت دیر دیر تک گفتگو ہوتی رہتی تھی۔ تو ان سے کبھی یہ نماز کے تعلق سے بھی بات چیت ہوئی ہے، جو نجدی امام کے پیچھے وہاں جاتے ہیں اور نماز ادا کر لیتے ہیں، جب میں نے کہا بھائی آپ ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھتے ہیں، میں نے سنا ادھر کیا پڑھ لیتے ہیں، تو آپ کو دیکھ کر دوسرے اور لوگ جو ہے وہ بولیں گے کہ ہم حضرت صاحب پڑھتے ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں۔ تو بات چیت میں نے ان کو فون پر یہی سمجھایا تھا، یہ بتایا تھا کہ بھائی ان کے پیچھے نماز کسی حال میں نہیں پڑھنا چاہیے اور ہزاروں کی تعداد میں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں ایسے آتے ہیں کہ جو نہیں پڑھتے ہیں، تو اگر وہاں نہیں پڑھی اس وقت تو کون سی مصیبت آ جائے گی اسے۔ پھر آپ جو ہے تحریک کے امیر ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں، آپ کی بات ماننے والے لوگ ہیں، तो ऐसे आदमी को तो बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहिए। आपको देखकर बहुत सारे लोग पढ़ेंगे और वो समझेंगे कि नमाज हो जाती है। तो आपका ये मसला दूसरे लोगों के लिए तो बड़ा दलील बन जाएगा कि जो लोग दावत इस्लामी अभी आई है और सारे लोग उससे अभी जो मोहब्बत करके जुड़े हुए हैं लोग, उनके सामने जब उलमा अहले सुन्नत तकरीरों में जुमे के खुतबों में बयान करते हैं कि भाई हज करने के लिए आप जा रहे हो तो आप अपनी नमाज उनके पीछे ना पढ़ो, नजदीक इमामों के पीछे, ये जो वहाँ के इमाम हैं वो नजदीक इमाम है और उनके पीछे नमाज नहीं होती है, इसलिए अपनी नमाज अपने तौर पर पढ़ना चाहिए। और इन सब बातों को जब समझाया मैंने, तकरीबन ये 1994 की बात है, ये तो काफी देर तक इफाम और तफीम और फहमाइश होती रही। और वो बहुत देर के बाद में फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है आप जो बोल रहे हैं इस पर गौर व फिक्र किया जाएगा और हम जो अपने मुबल्लिगीन हैं इनको भी जो है इस तरह उन्होंने बातचीत की थी। उसके बाद में फिर कई 2-3 सालों के बाद मैंने सुना था कि अभी वो उनके पीछे पढ़ते नहीं है और अपनी नमाज पढ़ते हैं, वो ऐसा कुछ बाद में खबर मिली थी। तो असल में क्या है मामला कि ये अपनी मर्जी से उन्होंने फैसला किया, यानी उलमा अहले सुन्नत आमतौर पर जो वहाँ पर उनका अमल है उस अमल से हटकर अपने तौर पर कुछ करने का मिजाज जो है उस वक्त ऐसा समझ में आया। अगर जैसे उलमा अहले सुन्नत की इब्तिदा जहन में रहती उनके ना, तो शुरू से ही जो है वो अपने ये फैसला कर लेते कि भाई इतने उलमा जा रहे हैं और कोई भी उनके पीछे पढ़ते भी नहीं है, जो उठक बैठक करने की बात कर रहे हैं वो बात भी हमारे उलमा नहीं बोलते हैं, तो फिर उनको उस हिसाब से उसको फैसला करना चाहिए था। लेकिन
मौजूदा सामईन, अगर अब भी आपको यकीन न आ रहा हो तो आइए इसकी तफसील बहार शरीयत के मुसन्निफ खलीफे आला हजरत सदर शरिया हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आजमी कादरी रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह के जानशीन व शहजादे मुमताजुल फुकहा उस्तादुल असातिज़ा मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जियाउल मुस्तफा कादरी रज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया की जबानी सुनिए, जिनको खुद दावत इस्लामी वालों ने भी अपनी किताब टीवी और मूवी के सफा 29 पर मुहद्दिसे कबीर लिखा है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि हुजूर मुहद्दिसे कबीर मद्दज़िल्लहुल आली पर झूठ की तोहमत बांधे। ये वो अजीम और मुस्तनद शख्सियत है कि अगर कोई इन पर इस किस्म का इल्जाम रखे तो वो खुद अक्ल से पैदल समझा जाएगा। ये हम नहीं कहते बल्कि ये भी दावत इस्लामी की इसी किताब टीवी और मूवी के सफा 30 पर लिखा है और ये भी लिखा है कि अल्लाह ताला ऐसी उल्टी अक्ल वालों के शर से उम्मत को बचाए जो इन उलमा पर गुनाह का इल्जाम लगाए। लिहाजा आइए अब दुनियाए सुन्नत की उसी अजीम व मोतबर शख्सियत की जबानी अमीर अहले तबीयत साहब की कहानी समाज फरमाए।
ये 1995 में मैं ज्यारत हरमैन बैंक के लिए पी और अब्दुल्ला भाई वगैरह के साथ पहुंचा था, तो सुबह 4 बजे मौलाना तजीब लाई से मिलने होटल काकी में, तो नमाज के बाद नमाज फजर के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप कुछ नसीहत कर दीजिए। मैंने कहा नसीहतों का तो वैसे मैं भी मोहताज हूँ, मगर आपने मुझसे कह दिया है तो मैं चंद बातें जो जरूरी हैं वो कहना चाहता हूँ। बातें तो कई एक हैं मगर मैं सिर्फ 3 बातें आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1 ये कि आप नजदी इमामों के पीछे नमाज के वक्त खड़े हो जाते हैं, तो ये चीज शरअन तो जायज नहीं है। तो उन्होंने उसके जवाब में ये कहा कि हाँ मैं गुज़श्ता रमजान तक तो ऐसा करता था, लेकिन रमजान मुबारक में मौलाना अब्दुल हलीम साहब भी मेरे साथ थे, उन्होंने मुझको मना किया और कहा कि नमाज होती नहीं है, तो जब से मैं परहेज करता हूँ, अलबत्ता कभी कभी फंस जाता हूँ तो नमाजियों की सी शक्ल बना के मैं बैठ जाता हूँ, नियत नहीं करता। کل ہی کا واقعہ ہے کہ میں طواف کرنے گیا تھا تو ان کی اقامت ہو گئی، میں طواف پورا کر کے بھاگنے لگا مگر مجھے راستہ نہیں ملا، تو ایک جگہ میں معذوروں کی سی نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا اور میں نے رکوع اور سجدے وغیرہ معذوروں جیسے کیے، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ سب کیا تو مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ کی نیت میں نماز نہ رہی ہو مگر دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یقفن مواقفتہم، کہ جو آدمی اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے کام نہ کرے جس سے تہمت کے راستے کھلیں، تو آپ پر یہ تہمت آئے گی یا نہیں کہ آپ ان کے پیچھے نمازیوں کے طور پر تھے، بھلے معذور کے انداز میں آپ بیٹھے ہوں، تو میں نے کہا اس سے بھی آپ پرہیز کیجیے، کیونکہ آپ یہ احتیاط کیوں نہیں کرتے کہ طواف مستحب کے لیے حرام سے اجتناب لازم ہے، اور میں بھی طواف کو جاتا ہوں مگر میں یہ دیکھ لیتا ہوں کہ اذان ہونے والی ہے کہ نہیں، اگر وہ اذان کا وقت قریب ہے تو میں اس وقت نہیں جاتا، ان کی جماعت کے بعد جاتا ہوں، یا میں صبح 8 بجے چلا جاتا ہوں طواف کر لیتا ہوں، یا رات کو 10 بجے جا کر کے میں جتنا ہوتا طواف کر لیتا ہوں، تو اس میں مجھے کوئی خطرہ نہیں ہوتا، تو آپ یہ سب طریقہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ طواف تو محض مستحب ہے، یہ طواف کسی محدود اور معین وقت کے لیے تو ہے نہیں، کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے۔
سامعین اکرام، ٹی وی اور ریڈیو کے رد میں مضبوط دلائل سے بھرپور 4 پمفلٹ اردو اور ہندی زبان میں شائع ہوئے ہیں، جن میں ثابت کیا گیا ہے کہ دعوت اسلامی نہ صرف قرآن و حدیث بلکہ خود اپنی کتابوں اور اپنے امیر کی تعلیمات کے خلاف کھلے عام عمل کر رہی ہے۔ بنارس میں ایک جگہ یہ پمفلٹ تقسیم ہوا اور ایک اتاری نے اس کو پڑھا تو پریشان ہو گیا، پھر کچھ دوسرے لوگوں نے بھی پڑھ کر جب اس سے سوال کرنا شروع کیا تو اس کے سینے میں درد اٹھا اور رات ہوتے ہوتے اس کی طبیعت ایسی بگڑی کہ ڈاکٹر کو بلانا پڑا، اس لیے کسی اتاری کو یہ پمفلٹ سنبھل کر دے۔ پمفلٹ حاصل کرنے کے لیے اپنے موبائل میں لکھیں TVPF، پھر اپنے شہر کا نام لکھیں اور 8080-72-75-75 پر SMS کر دیں۔ مزید تفصیل اسی سی ڈی میں ایک ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے۔ سامعین اکرام، علماء دین کی کیا فضیلت و اہمیت ہے یہ ہر کوئی اچھی طرح جانتا ہے، بے شمار حدیثوں بلکہ قرآن پاک سے بھی علماء کی فضیلت ثابت ہے۔ آئیے کچھ روایتیں سماعت فرمائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علماء جنت کی کنجیاں ہیں اور انبیاء کے خلیفہ ہیں۔ راوی نے کہا کہ انسان کنجی یعنی چابی نہیں ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا علم ہے جو جنتیوں کی کنجی ہے، اور دلیل اس پر یہ ہے کہ جو شخص خواب دیکھے کہ اس کے ہاتھ میں جنت کی کنجیاں ہیں تو اسے علم دین کی نعمت سے سرفراز کیا جائے گا۔ تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 282۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ علماء دنیا کے چراغ ہیں اور انبیاء کے جانشین ہیں اور میرے نیز دیگر انبیاء کے وارث ہیں۔ کنز العمال جلد 10 صفحہ 77۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، آسمان والے ان سے محبت کرتے ہیں، اور جب علماء انتقال کر جاتے ہیں تو مچھلیاں پانی میں قیامت تک ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ کنز العمال جلد 10 صفحہ 77۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعان روایت ہے کہ عالم کی فضیلت عابد پر 70 درجے ہے، ہر درجے کے درمیان 70 سال گھوڑا دوڑانے کے برابر فرق ہے، اور وہ اس لیے کہ شیطان لوگوں کے لیے بد مذہبی پیدا کرتا ہے تو عالم اسے دیکھ کر مٹا دیتا ہے، اور عابد عبادت میں مشغول رہتا ہے، ادھر متوجہ نہیں ہوتا اور نہ بد مذہبی کو پہچانتا ہے۔ تفسیر کبیر جلد 1 صفحہ 275۔ سامعین کرام، کہنا یہ ہے کہ علماء دین انبیاء کے وارث ہیں، اور ان سے سچی عقیدت و محبت میں دین و ایمان کی سلامتی ہے، مگر دعوت اسلامی اپنے طرز عمل سے عوام اہل سنت کو علماء سے دور کر رہی ہے، ہر جگہ صرف اپنے ڈھلمل اور خود ساختہ امیر اور جاہل مبلغوں کو پیش کر کے ساری دنیا میں اپنی بالادستی قائم کرنا چاہتی ہے، تاکہ آنے والی نسلیں صرف اور صرف دعوت اسلامی کے مبلغوں کو پہچانیں، انہی کو دین کا محافظ سمجھیں، اور جو کچھ یہ مبلغ کہیں اسی پر عمل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے علماء اہل سنت پر حملے ہو رہے ہیں، انہیں مارا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور توہین کی جا رہی ہے۔ علماء کرام پر حملوں کی تفصیل آپ اسی سی ڈی کے ٹریک نمبر 3 میں سن سکتے ہیں۔ آئیے اب حضور محدث کبیر مد ذی اللہ العلی کی زبانی امیر اہل طبیعت صاحب سے دوسرا سوال اور اس کا جواب سنیے۔
اب رہ گیا دوسرا معاملہ، تو وہ یہ ہے کہ آپ کی تنظیم میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں سارے علماء سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، آخر ایسا کیوں؟ تو کہنے لگے، ایک پرچہ انہوں نے نکالا تقریباً 4 یا 4.5 انچ کا وہ پرچہ تھا، اور بہت باریک قلم سے اس پر کچھ لکھا ہوا تھا اور ہری روشنائی سے چھپا ہوا تھا، بہت باریک قلم تھا۔ مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ 1,25,000 چھپوا کر کے تفسیر کیا ہے، جس میں علماء کی فضیلتیں حدیثوں سے لکھی ہیں، اور میں نے اس میں کچھ اپنا یہ کہا کہ علماء کے ساتھ رابطہ رکھنا ضروری ہے۔ تو میں نے کہا پھر ان کا رزلٹ کیا نکلا؟ کہیں کہ رزلٹ تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بات تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ ایک لنگے سر گھومنے والے کو اپنی تنظیم میں شامل کرتے ہیں تو اس کے سر پر ہری پگڑی چپکا دیتے ہیں اور وہ چپک جاتی ہے، دن رات اس کے سر پہ چپکی رہتی ہے، مگر علماء کی تکریم اس سے زیادہ لازم ہے، اور علماء جو اس قابل ہیں کہ ان کی اقتداء کی جائے وہ دنیا سے ابھی مفقود نہیں ہوئے، ان سے بھی وہ بائیکاٹ رکھتے ہیں۔ اس کام کے لیے ایک چھوٹا سا 4.5 انچ کا یا 4 انچ کا ایک کارڈ چھپوا کر کے آپ نے بٹوا دیا، تو اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اور وہ بھی اتنا باریک ہوگا تو کون پڑھے گا؟ یہ اس لیے میں نے کہا کہ اتنا باریک تھا کہ مجھے بھی پڑھنے میں زحمت ہوئی، تو عوام اس کو کیا پڑھیں گے؟ آپ تو خواب کے لیے کتابیں چھاپتے ہیں۔ تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اس معاملے میں آپ نے یہ صرف چھپوانے کا فریضہ انجام دیا، یا یہ ہے کہ لوگوں کو اس پر باقاعدہ عمل کرنے کی بھی ہدایات جاری کی اور لوگوں کو اپنی نجی مجلسوں میں اور اپنی تقریروں میں اس بات کی طرف متنبع کیا کہ نہیں؟ یہ مجھے ابھی اطمینان ہے۔ میں نے کہا کہ اس پر آپ قابو پائیے، کیونکہ آپ کو دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، کیا آپ اپنے لیے قیامت تک کی زندگی کی رجسٹری کرا کے آئے ہیں؟ کہ نہیں تو میں نے کہا کہ پھر جب آپ مریں گے تو اس کے بعد یہ قوم جو علماء سے کٹ گئی شیطان کی جھولی میں نہیں جائے گی تو کہاں جائے گا، یہ مجھے آپ بتائیں، کیونکہ علماء ہی لوگوں کو راہ حق پر قائم رکھ سکتے ہیں، جیسے علماء سو آدمی کو گمراہ کرنے پر لگے رہتے ہیں ویسے علماء حق دین سے مربوط کرنے کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ تو آپ ان عوام کو جب اپنی علماء کی پوری جماعت سے برگشتہ کر چکے تو اب اس کے بعد وہ لوگ سوائے شیطان کی اطاعت کے کس کی اطاعت میں جائیں گے آپ کے پاس، مجھے نہیں سمجھ میں آتا۔ اس لیے آپ اس پر قابو پائیے ورنہ آپ سے مؤاخذہ ہوگا اللہ کے ہاں۔
سامعین کرام، اس سی ڈی کو آپ خود سنیں اور کاپی بنا کر زیادہ سے زیادہ تقسیم کریں، اس کی تقریروں کو انٹرنیٹ اور بلوٹوتھ کے ذریعے لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر تیار سی ڈی ٹائٹل اور کور کے ساتھ چاہیے تو موبائل میں لکھیں ٹی سی ڈی اور 8080-72-75-75 پر ایس ایم ایس کر دیں۔ ہندوستان سے باہر کے لوگ ایس ایم ایس نہ کریں بلکہ albarakat@hotmail.com پر ای میل کریں۔ سامعین کرام، اگر کوئی شخص اچھا خواب دیکھے تو ہم نہیں کہتے کہ اسے بیان نہ کیا جائے، لیکن اس سے غلط فائدہ اٹھا کر اگر کوئی شخص خود کو، خصوصاً ایک جاہل و فاسق کو، ساری دنیا کے سنیوں کا امیر بنانے چلے اور ایک بھٹکی ہوئی تنظیم کو مسلمانوں پر تھوپنے کی کوشش کرے تو یہ حرکت یقیناً نامناسب بلکہ سخت نقصان دہ اور قابل مذمت ہوگی۔ دیوبندیوں نے اسی طریقے کو اپناتے ہوئے خواب کے ذریعے خود کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کے نت نئے انوکھے خواب کے رد میں علماء اہل سنت نے کتابیں لکھی، جن میں ایک مشہور کتاب خوابوں کی بارات ہے جو صدر آل انڈیا سنی جمعیت العلماء ممبئی حضرت مولانا منصور علی قادری رضوی صاحب قبلہ نے لکھی ہے۔ اس کی تفصیل آپ مولانا منصور علی قادری صاحب قبلہ کی زبانی اگلی سی ڈی میں سماعت فرمائیں گے۔ کہنا یہ ہے کہ اگر خوابوں ہی پر دین کی بنیاد رکھ دی جائے تو دین اسلام کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ دعوت اسلامی کے عجیب و غریب اور ناپاک خوابوں کا مکمل آپریشن اس سی ڈی کے اگلے ایڈیشن نمبر 2 میں پیش کیا جائے گا۔ آئیے اب حضور محدث کبیر مدد اللہ العالی کی زبانی امیر اہل طبیعت صاحب سے تیسرا سوال اور اس کا جواب سماعت فرمائیں۔
تیسری بات میں نے ان سے یہ کہی کہ آپ کے بارے میں اتنے مبشرات اور خواب اور بیداری کے معاملات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں جو میں نے آج تک کسی اور بزرگ کے بارے میں نہیں پڑھا، نہ میں نے اعلی حضرت کے بارے میں اتنا پڑھا اور نہ میں نے اتنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مبشرات پڑھے جتنے مبشرات آپ کے بارے میں۔ ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید آپ کا درجہ بڑے بڑے بزرگوں پر بھی بڑھ گیا ہے، یا کیا معاملہ ہے اللہ بہتر جانے۔ میں نے اس سلسلے میں ان سے یہ بھی کہا کہ آپ کے چاہنے والے کپڑا بیچ رہے ہیں دکان پر اور بیچتے بیچتے اپنے بغل میں جو زائد میں دیکھا تو رسول پاک آپ کو گود میں لیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ ایک کپڑا بیچتے ہوئے شخص کو، چندی بیچتے ہوئے شخص کو اس حال میں رسول پاک کی زیارت ہو گئی اور آپ کو اپنی گود میں لیے ہیں یا سینے سے لگائے ہوئے ہیں یا آپ کو دعائیں دے رہے ہیں وغیرہ۔ اسی طرح کوئی سائیکل پہ چلا جا رہا ہے، اچانک زیارت ہو گئی سرکار کی اور فرمایا دیکھ الیاس کا دامن مت چھوڑنا۔ یہ بات میری سمجھ سے بالا تھا، خواب ایسے ایسے کہ ویسے خواب عقلاً بھی مستبعد معلوم ہوتے، یہ خواب لوگ بیان کرتے ہیں، آپ اس پر قابو کیوں نہیں پاتے؟ میں کہ مسلمان لوگ مجھ سے بات کہتے ہیں تو میں اس کو کیسے انکار کر دوں کہ یہ جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا تب مجھ سے ایک حدیث شریف سنو، بخاری شریف کتاب العلم باب بسم الکذب علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی حدیثیں ذکر کی، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی ایک حدیث ہے، رسول پاک سے انہوں نے روایت کی، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کی ایک روایت اسی میں ہے، سلمہ ابن اقوع رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت ہے، مگر ایک روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی جس میں یہ لفظ ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی منام فقد رآنی احمد، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھ کو دیکھا، میں شیطان علی تمثلو کی، اس لیے کہ شیطان میرا روح نہیں دھار سکتا، ومن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو میری طرف جھوٹ بات منسوب کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ اب میں یہاں آپ سے صرف یہ ایک بات پوچھتا ہوں کہ جس نے خواب میں مجھ کو دیکھا اس نے یقیناً مجھی کو دیکھا، یہ جملہ اور اس کے ساتھ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے جہنم میں ٹھکانہ بنا لے، ان دونوں جملوں میں ربط کیا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی ربط نہیں ہو سکتا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ بیداری میں جھوٹی بات منسوب کرنا میری طرف بیداری کے معاملات کو، یہ تو حرام ہے، کبیرہ ہے، قریب بکفر ہے، لیکن یہ کہ خواب بھی اگر جھوٹا حضور کی طرف کوئی منسوب کرے تو وہ بھی جہنم میں جانے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ تو جب عجیب و غریب خواب آپ کے سامنے آتے ہیں، آپ کے خواب میں کبھی آدمی کا نام تک نہیں ذکر ہوتا، ایک اسلامی بھائی نے خواب دیکھا، ایک دینی بھائی نے خواب دیکھا، ایک مدنی نے خواب دیکھا، یہ کیا کہ تحقیق بھی آدمی نہ کر سکے؟ ایک مجہول شخص کی روایت کہاں معتبر ہے؟ آپ کیوں نہیں اس اسلامی بھائی کا نام پیش کرتے تاکہ ہم سمجھیں کہ وہ کس جگہ کا رہنے والا، کیسا ہے، کس سماج کا آدمی ہے، آدمی صحیح ہے کہ غلط ہے؟ پھر اس طرح سے آپ لوگوں پر دباؤ ڈال کر کچھ چیزیں بھی لکھواتے ہیں، اور خود اپنے قلم سے بھی آپ نے فیضان سنت میں بہت سے خواب ایسے لکھے، تو اس بنا پر میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس معاملے میں آپ کے لیے کوئی رائے جواز ہو۔ یہ اپنے قلم سے اپنی تعریف کا پل باندھنا ہے، اور وہ بھی ایک ناجائز راستے سے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ایسے شر سے بچائے، یہ میں نے ان سے کہا۔ میں نے کہا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ قابل اعتراض باتیں ہیں، یہ زیادہ اہم جو تھی وہ میں نے آپ سے ذکر کر دی، اور باقی کبھی دوسری ملاقات ہوگی تو کبھی میں ذکر کروں۔ یہ میں نے ان کو ان کے مطالبے پر یہ نصیحت میں ذکر کر دیا۔ اب تک میں نے دیکھا نہیں کہ میری اس نصیحت کا ان کے اوپر کچھ اثر پڑا ہو، ہاں یہ اثر ضرور دیکھا کہ ان کی کسی حرکت کی شناعت کا بیان کسی عالم نے اگر کر دیا تو اس کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، اور باقاعدہ اس کے خلاف اسکیمیں بنانے لگے، ان کے ماننے والے غنڈہ گردی پر، مار پیٹ پر آمادہ ہو گئے، کتنے علماء کو پیٹا اور کتنے علماء کے ساتھ انہوں نے ایسی بےہودیاں کی کہ جس کے بارے میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے علم کی اہانت کی۔ اب ایسی صورت میں ان کے اوپر کیا اس فتوے کا جو فقہاء نے لکھا کہ جس نے عالم کی اہانت کی وہ کافر ہو جاتا ہے، کیا اسی طرف کوئی مراجعت کا راستہ نہیں نکلتا؟ اس کے اوپر قابو پانے کے لیے ان کے تبلیغ کے سارے راستے بند ہو گئے؟ اسی طرح مبشرات کا معاملہ ان کے اور زیادہ میری نصیحت کے بعد بڑھ گیا اور اتنے مبشرات ہو گئے کہ اب وہ تواتر سے بھی بڑھ کر کے مجہولات کثیرہ کا ایک اجتماع ہو گیا اور یہ سب کے سب موضوعات ہیں، ان کو ان کی کوئی سند ہی نہیں ملتی ہے اور وہ اس میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اب اللہ بہتر جانے کہ وہ اور کیا کرتے ہیں۔ اب نمائش کا یہ حال ان کے کہ مجھے معلوم ہوا کہ ایک کار کھڑی ہوئی تھی مسجد نبی شریف سے کچھ فاصلے پر، تو آپ گئے اس کار کا ٹائر چومنے لگے کہ اس پہ مدینے کی مٹی لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا کہ جتنا راستہ انہوں نے طے کیا وہ مدینے کی مٹی نہیں تھی، اس کار تک گئے تھے جو ٹائر چومنے کے لیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کوئی حاجی بھی نہیں ملا ان کو کہ اس کے پاؤں کو چاٹ لیں ذرا سا، کہ جو وہ بھی تو مدینے کی مٹی میں لگا ہوا ہے، اس کا جوتا ہی ذرا سا بوسا دے لیتے کہ اس پر دھول ہے مدینے کی، غبار المدینہ پاؤں لکل لدا پڑھ کر کے اس کو ذرا چوم لیا ہوتا۔ ٹائر اس لیے چوما تاکہ نمائش ہو جائے، یہی تو سمجھا جائے گا۔ تو اس طریقے کے حالات بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ہدایت دے اور ان کے چاہنے والوں کو بھی ہدایت دے اور مجھے بھی ہدایت فرمائے۔
سامعین کرام، اس سی ڈی کا نام ہے دعوت اسلامی کو پہچانو۔ یہ سی ڈی نمبر ایک ہے جس میں نوری نسبت سے 14 ٹریک ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی سی ڈی میں قادری نسبت سے 11 نئے ٹریک یعنی رسمی نسبت سے کل 25 ٹریک ہوں گے، جس میں ہم بتائیں گے کہ دعوت اسلامی اہل سنت کے اکابر علماء اور عوام کو اس عمل سے روک رہی ہے جس کا حکم حدیث میں موجود ہے، اور خود وہ کام کر رہی ہے جس کی حدیث میں سختی سے ممانعت ہے۔ اس لیے سی ڈی نمبر 2 حاصل کرنا نہ بھولیں۔ اس کے لیے موبائل میں لکھیں TCD اور 80 80 72 75 75 پر ایس ایم ایس کر دیں۔ ہندوستان سے باہر کے لوگ ایس ایم ایس نہ کریں بلکہ TCD لکھ کر albarkat@hotmail.com پر ای میل کر دیں۔ موبائل نمبر دوبارہ سنیں 8080727575۔ ای میل کی اسپیلنگ ALBARKAT albarkat@hotmail.com۔ یہ تفصیل اسی سی ڈی میں ٹیکسٹ فائل میں موجود ہے۔ سامعین کرام، 4 جولائی 2010 کو بریلی شریف میں حضور تاج الشریعہ کی سرپرستی میں شرعی کونسل آف انڈیا کا سیمینار منعقد ہوا، جس میں اہم مسائل پر مفتیان کرام اور مشائخ اعظام کی اتفاق رائے سے فیصلے ہوئے۔ ٹی وی اور مووی کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان میں نظر آنے والی صورتیں تصویر ہی ہیں، ان کا دیکھنا دکھانا اور تصویر کے ساتھ پروگرام نشر کرنا ناجائز و گناہ ہے، اس میں حاجت شرعی کا سہارا لینا غلط ہے، کیونکہ ہم تبلیغ دین کے لیے اپنی بات تصویر کے بغیر ساری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں۔ لوگوں تک شریعت کی باتیں آواز کے ذریعے پہنچتی ہیں، جس میں تصویر کا کوئی دخل نہیں ہوتا تو پھر اس کی حاجت کہاں پائی جاتی ہے۔ اسی طرح تصویر کے بغیر انٹرنیٹ کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ تمام مفتیوں کا اس پر اتفاق ہوا کہ ٹی وی کے معاملے میں حاجت شرعی نہیں پائی جاتی، لہذا مووی بنانے اور دیکھنے کی اجازت نہیں، اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ دین میں برائی اور خرابی کو دور کرنا فائدہ حاصل کرنے سے زیادہ اہم ہوتا ہے، اس لیے مووی کے حرام ہی کا حکم رہے گا۔ ٹی وی میں ننگی تصویریں، ناچ گانے، بیہودہ ڈرامے، بھجن پوجا پاٹھ اور کفر و شرک پر مبنی سینکڑوں پروگرام ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے گناہوں اور بے حیائیوں کا سیلاب آ گیا ہے اور لوگوں کا دین و ایمان بھی خطرے میں پڑ گیا ہے۔ لہذا اس کے نقصان کو روکنے اور پیغام اعلیٰ حضرت گھر گھر پہنچانے کے لیے حضور تاج الشریعہ کی اجازت سے جماعت رضا مصطفیٰ کے زیر اہتمام رضا آڈیو چینل شروع کیا گیا ہے، جس میں صرف آواز ہوتی ہے. اس کے لیے خاص اسپیکر باکس گھروں میں لگائے جاتے ہیں. جس شہر میں رضا چینل شروع کرنا ہو وہاں ایک کمپیوٹر سسٹم قائم کیا جاتا ہے جو انٹرنیٹ سے رضا چینل کا پروگرام لے کر مسلسل نشر کرتا رہتا ہے. یہ پروگرام کیبل یعنی تار کے ذریعے شہر کے ہر گھر میں موجود اسپیکر باکس تک پہنچتا ہے جو نہایت صاف اور دلکش آواز میں سنائی دیتا ہے. رضا چینل کا پروگرام روزانہ صبح صادق سے شروع ہو کر رات 11:30 بجے تک جاری رہتا ہے، جس میں 5 وقت کی اذانیں، نعت و منقبت، صلاۃ و سلام، مناجات، شجرہ، تلاوت قرآن مجید، ما ترجمہ کنز الایمان اور شرعی مسائل و معلومات پر مشتمل بے شمار تقریریں پیش کی جاتی ہیں، جن میں بالخصوص حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر، داماد تاج الشریعہ، مفتی شاہد رضا نعیمی، مولانا سید شاہ تراب الحق قادری، مولانا ادریس رضا، مولانا سید سراج اظہر رضوی، مفتی محمود اختر قادری، مولانا مجیب علی رضوی، مولانا عبد المصطفیٰ ردولوی، مفتی مجیب اشرف رضوی کے علاوہ شارع بخاری، مفتی شریف الحق امجدی، علامہ مشتاق احمد نظامی اور علامہ ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بیانات بھی ہوتے ہیں. حضور تاج الشریعہ کی آواز میں شرعی مسائل پر سوال و جواب بھی ہر ہفتہ نشر کیے جاتے ہیں. رضا آڈیو چینل کسی بھی شہر میں بآسانی شروع ہو سکتا ہے. اگر کسی محلے یا مکان میں صرف ایک جگہ انٹرنیٹ کنیکشن کے ذریعے شروع کر دیا جائے تو پھر وہاں سے کئی گھروں میں تار کے ذریعے بآسانی کنیکشن دیا جا سکتا ہے. اس طرح علماء اہل سنت کے بیانات اور شرعی مسائل وغیرہ روزانہ سن کر لوگوں کی زبردست اصلاح اور معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. اگر کسی شہر میں کیبل اسپیکر جاری ہے تو اسے رضا چینل میں بدل سکتے ہیں. اس طرح کیسٹ بجانے یا آپریٹر کی ضرورت نہ رہے گی اور اس شہر کے وقت کے مطابق روزانہ پروگرام چلتا رہے گا. اگر آپ رضا آڈیو چینل شروع کرنا چاہتے ہیں تو موبائل میں لکھیں RAC، پھر اپنا مکمل نام و پتہ لکھیں اور 8080-7275-75 پر ایس ایم ایس کر دیں. رابطے کے لیے فون نمبر یہ ہے 7800-47-3352. شرعی کونسل آف انڈیا کے فیصلے اور رضا آڈیو چینل کی تصویر پر مشتمل پوسٹر اسی سی ڈی میں موجود ہے، جسے آپ کمپیوٹر پر دیکھ سکتے ہیں. آپ اس کی پرنٹ نکال کر اپنے شہر میں مسجدوں کے پاس یا اہم جگہوں پر لگا دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے واقف ہو سکیں اور عوام کو پتہ چل جائے کہ اسلام کی تبلیغ اس طرح جائز طریقے سے کتنے اچھے انداز میں ہو سکتی ہے اور ہماری بات گھر گھر پہنچ سکتی ہے. آئیے اب رضا آڈیو چینل کے بارے میں حضور محدث کبیر کے تاثرات سماعت فرمائیں.
الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، یہ معلوم ہو کر مجھے بہت زیادہ برحد اور مسرت کا احساس ہوا کہ جماعت رضا مصطفیٰ نے رضا آڈیو چینل کا اہتمام کیا ہے. یہ آڈیو چینل ٹی وی اور ویڈیو کی گندگیوں سے پاک ہے اور ٹی وی وغیرہ کے ذریعے سے جو معاشرے پر برے اثرات قائم ہو رہے ہیں اور لوگوں میں شریعت بیداری کے جراثیم بری طرح سے اثر ڈال رہے ہیں، اس سے بچنے کے لیے یہ نہایت ہی مناسب اقدام ہے. اور یہ ایک مخصوص طریقہ انہوں نے رکھا کہ صرف آواز کے ذریعے سے دین کی باتیں لوگوں کے گھروں میں اور پورے خانوادے میں پہنچائی جا سکے. کئی شہروں میں یہ کام شروع کیا گیا اور کامیابی کے ساتھ یہ ترقی کی راہ پر جا رہا. مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بہت لمبے وقت تک پروگرام چلتا ہے، یعنی صبح 7 سے شروع ہو کر رات کے 11:30 بجے تک یہ پروگرام چلتا رہتا ہے، اور اس میں پانچوں وقت کی اذانیں، نعت، منقبت، صلاۃ و سلام، مناجات، شجر شریف اور قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مجید کا ترجمہ کنزل ایمان اور دیگر شرعی مسائل اور معلومات اور سوالات کے دینی سوالات کے جوابات وغیرہ، یہ سب اس چینل کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس چینل کو، یعنی رضا آڈیو چینل کے پروگرام کو، مزید ترقی دے اور اس کے ذریعے دین اور دینداروں کو بھی ترقی اور ان کی اطلاع و بہبود کا اللہ تعالی مضبوط ذریعہ بنا. اور جو لوگ اس پروگرام کو چلا رہے ہیں اللہ تعالی غیبی تائید سے ان کو نوازتا رہے. میں ان تمام اہل سنت سے جو میری بات سننے کے لیے آمادہ ہوں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس چینل کی حمایت بھی کریں، اس سے استفادہ کریں اور اس سے دوسروں کو فائدہ بھی پہنچائیں. ہوٹلوں اور دکانوں میں جہاں جہاں لوگوں کے اثرات ہیں وہاں پر بھی اس رضا آڈیو چینل کا کوئی سسٹم قائم کریں کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ، چلتے ہوئے لوگ، کھڑے ہوئے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی دینداری میں چار چاند لگائے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، خیر و برکت دے، اور ان حضرات کو بھی جو اس چینل کے تمام انتظام میں لگے ہیں، اور خاص طور سے مولانا تابانی صاحب کو خوب خوب نوازے، اپنے کرم سے نوازتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.